بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تمام احباب کو خوش آمدید، بہت شکریہ آپ تمام حضرت تشریف لائے، رامدی صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں۔ اگرچہ بزرگ کہتے تھے کہ ڈاکٹروں سے دور رہیں، لیکن ایک ہی سال میں دوبارہ سے غم صاحب آپ اتنے سارے ڈاکٹروں کے روبرو تشریف لے آئے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، کچھ طریقہ کار اس طرح سے ہے کہ آدھا گھنٹہ ہم وہ سوالات جو آپ حضرات کی جانب سے لکھے ہوئے ہمیں موصول ہوں گے وہ غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ براہ راست بھی انشاءاللہ ترتیب سے یہاں سے غامدی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ سوالات کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ہر سوال بہت اہم ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمام سوالات کا جواب دے سکیں، لیکن اگر کسی سوال کا جواب آپ کو نہیں ملتا تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ لکھیں، یوٹیوب پہ غامدی سینٹر، بہت سارے سوالات ہیں جن کا غامدی صاحب نے جواب دیا ہوا ہے، اور یہاں ہمارے ادارے کے لوگ بھی موجود ہیں، وہ تمام کارڈز میں اپنے پاس رکھ بھی لوں گا، اور جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا تو اپنے پلیٹ فارمز پہ بھی انشاءاللہ تمام سوالات کے ہم جواب دیں گے۔ آغاز کرتے ہیں، لوگوں سے درخواست ہوگی کہ جو آ رہے ہیں خالی جگہ ہے وہ آگے والی پر کر لیں تاکہ پچھلے والے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے بیٹھ بھی سکیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال غامدی صاحب کی خدمت میں یہ ہے، جب تک لوگ اپنے سوالات لکھ کے، یہاں پہ والنٹیئرز موجود ہیں، آپ ان کے حوالے کر سکتے ہیں، مین وائل ہم آغاز کر دیتے ہیں۔ ہم سب آپ کے علم میں ہے، اس وقت جیمز ویب کے نام سے ایک ٹیلی اسکوپ نے دنیا بھر کو کائنات کے ان حقائق سے متعارف کرایا ہے جن کو دیکھ کر عقل محو حیرت ہے، خرد اور شعور اور گمان دنگ رہ چکا ہے، ششتر ہے اور آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں کہ اتنی وسیع و عریض کائنات، اتنی بلند و بالا کہکشائیں اور اتنے لا تعداد سیارے اور اتنا کچھ ہماری دنیا سے باہر بھی موجود ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، دین کے آپ طالب علم ہیں، دنیا اور اس کے حقائق اور معارف سے بھی واقف ہیں، یہ جو کچھ سائنس کی ترقی نے اس وقت ہمیں کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا کر اخبار دی ہیں، بطور مسلمان کیا ہمارے لیے جو دینی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے اس سے یہ ریلیٹ کرتی ہیں، اس سے اس کی ریلیونس کیا ہے، اور پورا کا پورا جو مذہب کا مقدمہ ہے، یہ جدید سائنسی جو انکشافات ہیں وہ کیسے ایک بندہ مومن کو خدا کی طرف اور خدا کی اسکیم کی طرف مائل کرنے کی ایک اثر پیدا کر سکتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتینوں حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اس طالب علم کو سننے کی زحمت گوارا کی۔ یہ الگ بات ہے کہ عمر کے جس حصے میں میں پہنچ چکا ہوں وہاں ڈاکٹروں کو بار بار سننے کی زحمت کرنا پڑتی ہے۔ مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ہمارے لیے امتنان کا، مسرت کا اور اظہار تشکر کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جس کو جو کچھ دیا گیا اس سے کہیں زیادہ خود حاصل کر لینے کی صلاحیت اس پہ رکھی گئی ہے، اور یہی صلاحیت ہے جس کا دور حاضر میں، بلکہ کہنا چاہیے کہ پچھلی 3-4 صدیوں میں بڑا غیر معمولی ظہور ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری مسلمان قومیں چونکہ اپنا عہد پورا کر چکی تھیں اور اپنے زمانے میں جو کچھ سائنس کی یا علوم کی خدمت مسلمانوں نے کرنا تھی وہ دور جا چکا تھا، اس لیے زیادہ تر تحقیقات مغربی دنیا میں ہوئیں، لیکن یہ سب انسانیت کا سرمایہ ہے۔ علم مشرق اور مغرب میں اپنے آپ کو تقسیم نہیں کرتا، انسانیت کا سفر ہے۔ اس میں کسی دور میں یونان نے اپنا کردار ادا کیا، پھر ان قوموں نے اپنا کردار ادا کیا جنہیں اب ہم مسلمان قومیں کہتے ہیں، اور اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پچھلے 300-400 سال سے، جب سے خود مغربی دنیا میں ری فارمیشن ہوئی، ایک بڑا انقلاب ہوا، رینیسنس ہوا، علوم زندہ ہوئے، تو پے در پے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں जिन्होंने फिलवाके वही सूरत पैदा कर दी है कि मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो इसका एक पहलू तो ये है, इंसानियत की हर कामयाबी पर इंसान को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और हर कामयाबी को अगली जद्दोजहद के लिए एक संगे मील भी समझना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने जस्तजू करने, तलाश करने के जो दायियात दिए हैं वो बड़े गैर मामूली हैं और दुनिया के हर इल्म में इस पिछले 200-300 साल के अरसे में बड़ी कामयाबियां इंसान ने हासिल की हैं। इस कायनात को अगर देखिए तो उसके लिहाज से तो ये अभी शुरुआत है, नहीं कहा जा सकता कि आने वाले ज़मानों में इसके क्या क्या राज सामने आएंगे और क्या क्या हकायक खुलेंगे। तो इंसानी जाविये से ये एक बड़ी काबिल मुबारकबाद चीज़ है और मैंने जैसे कि अर्ज़ किया, इस तरह की चीज़ों को इंसानियत का फ़ख्र समझना चाहिए और एक मुसलमान की हैसियत से इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इल्म को मशरिक मगरिब में तकसीम करके उसको तासुब की निगाह से देखने की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरा पहलू ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास अल्लाह की किताब है। ये सब चीज़ें जिनको इंसान दरियाफ्त करता है, जिन पर तहकीक करता है, ये अल्लाह की किताब का मौजू नहीं है। कुरान मजीद ना तारीख़ की किताब है, ना साइंस की किताब है, वो अल्लाह ताला की हिदायत की किताब है। उसका बुनियादी मौजू ये है कि ये दुनिया जिसमें तुम्हें भेजा गया है ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी और जब ये ख़त्म होगी तो तुम्हें अपने आमालनामे का जवाब देने के लिए खड़ा किया जाएगा और उसके बाद तुम्हारी असल ज़िंदगी शुरू होगी। वो असल ज़िंदगी कुरान का मौजू है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम उसी असल ज़िंदगी के बारे में इंसान को ख़बरदार करते हैं। यही वजह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को नज़ीर और बशीर कहा जाता है। कुरान मजीद ने जहाँ ये बताया है कि पैगंबर क्यों भेजे गए, वहाँ पैगंबरों का मिशन ये बयान फरमा दिया है कि मुबशरीन व मुनज़रीन, वो आने वाली दुनिया के बारे में ख़बरदार करते हैं और वहाँ कामयाबी की बशारत देते हैं। तो असल मौजू जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया वो तो आने वाली दुनिया है, उसकी तैयारी है, उसमें कामयाबी किस तरह होगी, उसका मेयार क्या है। लेकिन उसके साथ जब अल्लाह ताला किसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और उसमें इस्तदलाल कर रहे होते हैं, यानी दलील दे रहे होते हैं, तो बाज़ मौक़ों पर इस कायनात के बारे में, इसकी पदा के बारे में, इसके मुंतहा के बारे में भी बड़ी गैर मामूली बातें कह देते हैं। वो अगरचे इस उसलूब में कही जाती हैं कि लोगों के लिए कोई मुअम्मा ना बन जाए, उसको उस ज़माने के लोग जब कुरान नाजिल हुआ वो भी एक दायरे में समझ लें और जैसे जैसे दुनिया में इंसान का इल्म बढ़े तो उसके वो पहलू भी नुमायाँ होते चले जाएँ जो अल्लाह ताला ने उनमें मुजमर कर दिए। तो इस लिहाज से जब मैं कुरान मजीद की मुराजत करता हूँ तो ये साफ मालूम होता है कि हमारे पास इससे ज़्यादा मालूमात हैं जो अभी हासिल हो गई। मिसाल के तौर पर कदीम इल्म को इस बात पर इसरार था कि कायनात अज़ल से है, हमेशा से ऐसे ही है। इसको हमारा कदीम यूनानी फ़लसफ़ा इस तरह ताबीर करता था कि कायनात कदीम है, यानी उसकी कोई पदा नहीं है, बस जब से है है। कुरान मजीद ने इसकी तर्दीद की और ये बताया कि इस तरह नहीं है, ये कायनात मुख्तलिफ अदवार से गुज़र कर बनी है और ये अदवार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छः अदवार और उन छः अदवार में हो सकता है कि हज़ारों अरबों साल सरफ हुए हों, ये फ़ी सित्तत अय्याम बनी है। तो इस गलतफहमी को कुरान ने दूर किया और फिर बताया कि कहीं अय्याम के लफ्ज़ से अपने 24 घंटे न समझ लेना, ये अल्लाह ताला के अय्याम हैं। تو ایک تو جو قدیم تصور تھا اس کی قرآن مجید نے بڑی شدت کے ساتھ نفی کی اور اس طرح بتا دیا کہ اس کی ایک ابتدا ہے، اور ابتدا بھی ایسے نہیں ہے کہ ایک دن یہ ساری کی ساری بن کر استوار ہو گئی، اس کو مختلف مراحل سے گزارا گیا ہے، اور وہ مراحل ایسے غیر معمولی مراحل ہیں کہ ان میں ایک کے بعد دوسری چیز وجود پذیر ہوئی ہے، پھر اس کی تفصیل بھی کی گئی۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں یہ تفصیل بتائی گئی کہ چار دن لگے یا چار ادوار گزرے جو اللہ کے دن ہیں اور اللہ کے قائم کردہ ادوار ہیں، جس میں یہ کائنات اس قابل ہوئی کہ اس میں زمین جیسا ایک سیارہ زندگی کے اسکیم کو قبول کر سکے۔ اور پھر بتایا کہ ان چھ دنوں میں سے وہ دو دن تھے جن میں پھر زمین اس قابل ہو گئی کہ اس میں زندگی کی ابتدا کی جا سکے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اس کی وسعت کیا ہے، یعنی یہ کتنی بڑی کائنات ہے، اس کا تصور دلایا گیا، اور یہ بات واضح کی گئی کہ یہ جو تمہیں آنکھوں سے دنیا نظر آتی ہے، حد نظر تک جو تم دیکھتے ہو، ظاہر ہے کہ یہ دوربینیں جب ایجاد نہیں ہوئی تھیں اس وقت بھی انسان صحرا میں کھڑا ہو کے دیکھتا تھا، تو اس زمین کی اور اس کائنات کی وسعتیں تو بے پناہ اس وقت بھی نظر آتی تھیں۔ یہ تصور نہیں تھا اس وقت کہ نوری سالوں کے فاصلے ہیں اور اربوں کہکشانے ہیں اور کتنے نبولاز ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دنیائیں رکھی ہیں، لیکن بہرحال بڑی وسعت کے ساتھ دنیا نظر آتی تھی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، جس کو تم اپنی کائنات کہہ سکتے ہو، یہ ایک ہے۔ تمہاری یہ کائنات السماء دنیا ہے، قریب کی کائنات ہے، پے در پے اس کے بعد چھ اور بھی ہیں۔ اور مزید یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح تمہاری اس کائنات میں ہم نے ایک سیارے کا انتخاب کیا جس میں زندگی پیدا کی ہے، ان باقی چھ میں بھی اسی طرح ایک ایک سیارے کا انتخاب کر کے وہاں زندگی پیدا کی ہے۔ تو یہ تمام باتیں جتنی ہیں یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور کسی تاویل کی محتاج نہیں ہیں، بالکل صریح اسی طرح کے لفظوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کا یہ بیان سنا کہ جو آگے جنت بننے والی ہے وہ کتنی بڑی ہوگی، تو قرآن نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ارضها كأرض السماوات والأرض، یعنی یہ ساتوں کائناتیں مل کر جتنا رقبہ رکھتی ہیں وہ اس جنت کی لمبائی چوڑائی ہے۔ پوری کی پوری کائنات، یہ بھی جس میں ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں یا جس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی چھ بھی، تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ سب مل کے، اور یہ بتایا کہ جب ہم اس دنیا کو اس موجودہ صورت سے ختم کریں گے تو ایسا نہیں کہ یہ فنا ہو جائے گی، اس کا موجودہ نظم ختم کر دیں گے، اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ سارا جتنا مواد پڑا ہوا ہے، مادہ بکھرا ہوا ہے، اس کو ہم جمع کر کے ایک نئی شکل دے دیں گے، اور وہ کائنات ہوگی جس میں تم کو آباد کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس میں ایک بندہ مومن کو جب وہ جنت میں جائے گا تو کتنی بڑی جگہ ملے گی، تو جیسے اب ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے سال اور ہمارے مہینے، ان سے کائنات کی پیمائش نہیں ہو سکتی، تو نوری سال ہم نے روشنی کی رفتار سے ایجاد کر لیا ہے، اس زمانے میں ظاہر ہے اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا، تو رسول اللہ نے کہا کہ بس ایسے سمجھ لو کہ اگر تم 1000 سال تک چلتے رہو تو تب بھی جو جنت تمہیں دی جائے گی ایک شخص کو، تم اس کو پار نہیں کر سکو۔ تو اس طریقے سے جو جنت کی تصویر بتائی گئی، کائنات کے بارے میں جو معلومات دی گئیں، دوسری جگہوں پر زندگی کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا، یہ کوئی بتانا مقصود نہیں تھا، قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن دلیل دیتے وقت، استدلال کرتے وقت، ریزننگ کے وقت اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرت کا بیان کیا ہے تو یہ معلومات بھی دے دی ہیں۔ تو اس لیے جو معلومات ہم کو اللہ کی کتاب سے حاصل ہیں، ابھی سائنس کو وہاں تک پہنچنے میں بہت سفر کرنا ہے.
بہت ہی تفصیل سے غام صاحب سے ہم نے سمجھا کہ یہ جو کچھ آج کے دور میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, خود اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمیں کیا داستان سناتی ہے اس اندیکھی کائنات کے بارے میں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سب یہ بتائیے گا, آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا پاکستان میں آپ کا بڑا لمبا عرصہ گزرا, 60 سال کے قریب شعور کی زندگی ہے. گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم میں جو برداشت ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے, مکالمے کی فضا مفقود ہو گئی ہے, اور ہر میدان میں, مذہب کا میدان ہو, سیاست کا میدان ہو, یا یہاں تک کہ جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگ گفتگو کرنا, اپنا نقطہ نظر رکھنا, دوسرے کی بات کو اعتماد کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, ہمبلنس کے ساتھ سننا, اس کا بڑا فقدان ہوا. اور بالخصوص وہ لوگ جو پاکستان سے باہر آباد ہیں, اور ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ باہر رہتے ہوئے لوگوں کو درپیش نہیں ہوتے, اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی اپنی مذہبی, اپنی سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر نفرت بڑھ گئی, ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں, گفتگو نہیں کر رہے. کیا آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ پچھلے کچھ عرصے میں ایسا معاملہ بڑھا ہے, اور اس کا حل کیا ہے کہ کیسے ہم اپنے اندر قوت برداشت اور مکالمے کی فضا کو پیدا کر سکتے ہیں؟
کسی سوسائٹی یا معاشرے میں جو اقدار پیدا ہوتی ہیں اور پھر ان اقدار یا ویلیوز کو آپ سماجی اخلاقیات میں تبدیل کر دیتے ہیں, ان میں بڑا غیر معمولی کردار قوموں کی یا معاشرے کی یا سوسائٹی کی قیادت ادا کرتی ہے. اگر آپ مسلمان معاشرے کو دیکھیں تو اس کی قیادت یا مذہبی علماء کر رہے ہوتے ہیں یا بڑے دانشور جیسے فلسفی حکماء اساتذہ کر رہے ہوتے ہیں یا سیاسی زعما کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک نگاہ ڈال کر دیکھیں تو ہمارے ہاں لوگوں میں تو بہت برداشت ہے, اس قیادت میں برداشت نہیں. یعنی نہ علماء میں ہے, نہ دانشوروں میں ہے, نہ سیاسی زعما میں ہے. میں ہرگز کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ کسی مذہبی معاملے پر گفتگو کرنا چاہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شرافت کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, ایک دوسرے کا لحاظ کر کے, اس کا احترام کر کے کی جا سکے. ہر شخص اپنی بات منوا لینا چاہتا ہے, وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک معاملے میں 2-3-4 زاویہ ہے نظر بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں تنوع رکھا ہے کہ وہ بعض اوقات ایک زاویہ نظر کو ترجیح دیتا ہے, بعض اوقات دوسرے کو ترجیح دیتا ہے. یہ دنیا اسی تنوع پر قائم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کمال برداشت ہے. اس نے اپنا آخری پیغمبر بھیج دیا ہے. اس وقت بھی دنیا میں 6-7 ارب لوگ اس کے پیغمبر کو نہیں مانتے, وہ اطمینان سے عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اس نے کسی عدم برداشت کا اظہار نہیں کیا, لیکن اس کی زمین پر اس کے ماننے والوں میں یہ برداشت باقی لوگوں کے مقابلے میں تو خیر کیا کہیے, اپنے لوگوں کے مقابلے میں بھی نہیں پائی جاتی. اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم اور تحقیق یہ مذہبیات میں ایک اجنبی بات ہو کے رہ گئی ہے. علم اور تحقیق سے یہ خیال نہ کیجیے گا کہ ہم کوئی نیا مذہب ایجاد کر لیں گے. مذہب تو اللہ کا دیا ہوا ہے, اور اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. مذہبی فکر, جس کو اقبال کہتے ہیں نا, ریلیجیس تھاٹ, تو وہ تو انسانی چیز ہوتی ہے. یعنی مذہب کو سمجھنے سے مذہبی فکر وجود میں آتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ایک زاویہ نظر ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتے ہیں 3 ہو سکتے ہیں 4 ہو سکتے ہیں. اس کو ہمارا مذہبی ذہن قبول نہیں کرتا. تو نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے فرقے میں بند ہو کر دین سے متعلق ہوتے ہیں. یعنی وہ آفاقی سطح پر اپنے دین کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ جو لوگ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں, مذہبی علماء ہیں, وہ اس دائرے سے ان کو نکلنے نہیں دیتے. ان کی تقریریں, ان کی تحریریں, ان کی گفتگویں اسی محور پر ہوتی ہیں کہ تم جس فرقے یا جس جماعت یا جس تنظیم یا جس گروہ میں پیدا ہو گئے ہو, بس اس سے باہر تم نے جھانکنے کی زحمت گوارا کی तो यूं समझो कि कहीं आसमान से कोई आके उठा ले जाएगा तुम्हें। यही मामला हमारे अहले दानिश का है। यानी मुझे हैरत होती है, अब चूंकि दुनिया में बहुत इब्लाग के नए ज़राए पैदा हो गए हैं, कि हमारी यूनिवर्सिटियों के असातज़ा हैं, फ़लसफ़ा पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, मैं ख़ुद तालिब इल्म रहा हूँ, मैं हैरान होता हूँ जब उनको मैं अब ये जदीद ज़राए से गुफ्तगू करते हुए देखता हूँ। यानी उनकी गुफ्तगू में किसी आलिम का वक़ार नहीं होता, असातज़ा हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, और उन उलूम के पढ़ाने वाले, मिसाल के तौर पर फ़लसफ़े की तारीफ़ ही ये की जाती है कि वो हिकमत की तलब पैदा करता है आदमी के अंदर, सवाल उठाना सिखाता है उसको। इससे दिलचस्पी नहीं होती कि जवाब क्या है, सही सवाल क्या है, लेकिन वो किसी सवाल का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। और जो उन्होंने तसव्वुरात कायम कर लिए होते हैं, ये लगता है कि वो उसको मुखातब के जहन में ठूंस देना चाहते हैं। तो कमो बेश आप हर जगह ये सूरत हाल देखते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि इसमें मुस्तस्नियात नहीं होते, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जो चीज़ बैसियत मजमूई हो रही होती है वो कौम पर असरअंदाज होती है। चुनाचे आप किसी मौके के ऊपर लोगों को बिठा दीजिए और उनसे कहिए कि वो किसी मौजू पर गुफ्तगू करें, तो सिर्फ मज़हबी लोग ही नहीं बल्कि दूसरे उलूम व फ़नून के माहरीन भी हमारे यहाँ अपनी ये तरबियत नहीं कर सके कि सही जगह से बात करें, दूसरे को उसकी जगह देकर बात करें, दूसरे के लिए कोई स्पेस छोड़ दें जिसमें वो अपनी बात कह सके या उसका जवाब दे सके। अगर कोई जवाब देना चाहता है तो हौसले से थोड़ी देर के लिए सुन लें उसका जवाब। यानी वो कर क्या रहे होते हैं कि जब कोई बात कर रहा होता है तो उसकी बात नहीं सुन रहे होते, उसका जवाब सोच रहे होते हैं, तो नतीजे के तौर पर वो उनके सर के ऊपर से गुजर जाती है। और उसके बाद सवाए इसके कि एक बुरे मुबाहसे की सूरत पैदा हो जाए और कुछ नहीं होता। यही मामला सियासत में है। यानी सियासत में भी बदकिस्मती से ये कल्चर पैदा हो गया है कि ये सिर्फ बहतान तराजी का नाम है, इसमें जो आपके मुंह में आए आप कह दें। ये इस चीज़ का नाम है कि लोगों के अंदर एक रुमान पैदा करके उनका इस्तेहसाल किया जाए। ये चीज़ों को समझने, सियासी मामलात को सियासत के बिसात पर रख के देखने का नाम नहीं है, बल्कि ये उसी मार्के का नाम है जो सैयदना अली और मुआविया की जंग से पैदा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में दो बड़े गिरोहों की सूरत इख्तियार करके अब भी अपना मातम खुद करता रहता है। तो ये हमारे यहाँ सियासत की सूरत हाल है। ये जब तक है ऐसे ही रहेगी। इसका इलाज यही है कि सबसे बढ़कर आम लोग नहीं बल्कि लीडरशिप में जो लोग आ रहे हैं, और ज़ाहिर है ये लीडरशिप जो इस वक्त है इसको जाना है, इसकी जगह नए नौजवानों को आना है, उनकी तरबियत की जाए और उन्हें बताया जाए कि दुनिया में जीने के सलीके क्या हैं, इल्मी मिजाज क्या होता है, तहकीक के क्या आदाब हैं। तनकीद कोई बुरी चीज़ नहीं होती जब एक दूसरे पे की जाती है, तनकीद इल्म के आगे बढ़ने का ज़रिया है। अलबत्ता तनकीस, इस्तेहज़ा, इस्तिख़फ़ाफ, किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर फप्ती कसना, ये बुरी चीज़ें हैं। और हमारे दीन में आप बावर करें कि एक एक चीज़ को मौजू बनाया गया है। मैंने इस दौरान में बारह लोगों को तवज्जो दिलाई, इसलिए कि ये हर दिन जब आप अखबार खोलें या आप मीडिया की तरफ रजू करें तो यही कुछ सुनते हैं। तो बारह लोगों को तवज्जो दिलाई कि अपने घर में जाइए और जाकर ज़रा कुरान की एक बड़ी छोटी सी सूरा है, सूरह हुजरात, उसका मुताला करके देखिए उसमें क्या आदाब बताए गए हैं। यानी इब्तिदा से इंतहा तक पूरी सूरा सिर्फ ये बताती है कि मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात के क्या आदाब हैं, यानी उन्हें बात कैसे करनी है, उन्हें बुराई को कैसे बयान करना है, उन्हें गुमान कैसे करना है, उन्हें दूसरों के बारे में कमेंट या तबसरा कैसे करना है। एक एक चीज़ को अल्लाह ताला ने मौजू बनाया है और ये बताया है कि तुम अगर इन आदाब की खिलाफवर्दी करते हो तो तुम्हारी जमीयत पारा पारा हो जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारे अंदर वो आला अखलाकियात नशो नुमा नहीं पा सकेंगी जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे मरातिब तय होने हैं। लेकिन कौन सुनता है फ़ुगाने दरवेश।
आगे बढ़ाते हैं हम सब इस सिलसिले को। बेतहाशा सवालात मौसूल हो चुके हैं और हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के बरहराज सवालात पे आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मुगामी साहब से जवाब लें। वक्त मुख्तसर है, मुख्तसर वक्त में ज़ाहरी बात है پورے پس منظر کے ساتھ بات نہیں کی جاتی، بہت سارے موضوعات ان میں سے زیر بحث آئیں گے جن پہ تفصیلی غامدی صاحب نے اپنا استدلال واضح کیا ہے۔ غام صاحب یہ سوال میرے سامنے ہے، پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کا امتحان کیوں لیا؟ کیا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کون امتحان میں کامیاب ہوگا، خصوصاً اس کے پیغمبر مثلا ابراہیم علیہ السلام یا بعض ایسے بڑے لوگ جیسے امام حسین؟ جب اللہ کو پتہ تھا یہ تو اتنے صابر و شاکر ہیں تو پھر ان کا امتحان کیوں لیا؟
امتحان میں تفریق کیسے کی جا سکتی ہے، یا تو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ اگر لیا جائے گا تو پھر ہر ایک کا ہی ہوگا، جو لوگ وہاں پر بڑا مرتبہ حاصل کریں گے، کوئی دوسرا آدمی کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ موقع دیا جاتا تو میں بھی یہ کارنامہ دکھا دیتا، اور جن کو کسی ان کے جرم کی سزا ملے گی اگر ان کو امتحان کا موقع نہ دیا جاتا تو وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پروردگار ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا۔ تو اس لیے امتحان کے بارے میں تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق پیدا کر دیتے ہماری جگہ جس کا امتحان نہ لیتے۔ تو یہ ایک ایسی آرزو ہے کہ جو ہر طالب علم کے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن امتحان کے بغیر نہ ڈاکٹر بنتا ہے، نہ انجینئر، نہ آپ اٹھتے ہیں، نہ میں۔ دنیا کا نظام ہی ایسا بنا ہے، تو اس لیے امتحان تو ہونا تھا، وہ ہو رہا ہے۔ جب ہونا ہے تو پھر اس کو ہر لحاظ سے ہونا چاہیے، علم کا بھی ہونا چاہیے، عمل کا بھی ہونا چاہیے، پھر اس میں کوئی استثناء نہیں ہو سکتا، کوئی چیز ایگزمپٹ نہیں کی جا سکتی۔ ایسا کیا جائے گا تو ناانصافی ہوگی۔ تو اس میں اب پیر، پیغمبر، عامی، عارف سب اس امتحان سے گزر رہے ہیں، اور ہر ایک کے لیے امتحان کا پرچہ بالکل الگ الگ ہے۔ دو کو اکٹھا بٹھا کے بھی ایک پرچہ نہیں دیا گیا، بلکہ ہر شخص اپنی صلاحیت، اپنے ماحول، اپنی پیدائش، اپنے حالات کے لحاظ سے اس امتحان سے گزر رہا ہے۔ پیغمبر بھی گزرے ہیں، ہم عامی بھی گزر رہے ہیں، تاکہ خدا کے مقابلے میں کل کوئی کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ فیصلہ سنا رہے ہیں تو مجھے اس کا موقع نہیں ملا۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم ایک خاص عمر تک دنیا میں رہنے کا موقع نہیں دیتے، ان سے بڑی عمر والوں کا امتحان بھی نہیں دیتے۔ یعنی ہر چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے اس امتحان میں، تو اس لیے اس کے بارے میں تو یہ سوال نہیں ہوتا۔ باقی وہی جو طالب علم چاہتے ہیں کہ بغیر امتحان کے پاس کر دیے جائیں، کبھی کبھی میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ انہی میں سے ہوں، تو دل چاہتا ہے کہ پھر وہاں کامیاب ہو کے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ آپ نہ ہی لیتے تو اچھا تھا۔
آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ہم سے پوچھتی ہیں کہ میں تفسیر کی طالبہ ہوں، مجھے یہ جاننا تھا کہ سیدنا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اگر رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تو ان کے منکروں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں پر آیا تھا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کے بارے میں عذاب کا اعلان کیا گیا تھا، اس کی ایک قسط قریش کی قیادت کو تو وصول ہو گئی میدان بدر میں، لیکن باقی قوم ایمان لے آئی۔ رسول اللہ کی پوری قوم جو آخری الٹیمیٹم دیا گیا ہے 9 ہجری میں 10 ذوالحج کے دن سورہ توبہ میں اس کا اعلان کیا گیا، اور کہا گیا کہ فَإِذِن سَلَخَ الْأَشْرُ الْحُرَمُ، یہ اس وقت حرام مہینے ہیں، یہ ذوالحج کے 20 دن ہیں اور آگے محرم کا ایک مہینہ ہے، جس دن یہ گزر جائیں گے اس کے بعد عذاب کا تازیانہ برسا دیا جائے گا۔ تو پوری قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 50 دن میں ایمان لے آئی۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب یہ وقت آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بس عذاب کی پہلی قسطی آئی، اور وہ قریش کی قیادت پر آئی۔ ساری قیادت میدان بدر میں ایک سے لے کر آخری تک ختم ہو گئی، اور اس کے بعد عام لوگوں کو کچھ مزید مہلت دی گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی قوم پر بھی بڑا شدید عذاب آیا۔ خود انہوں نے جیسے کہ متی کی انجیل میں ہے 19 باب میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو اس وقت میرے سامنے لوگ کھڑے ہیں، ایک نوجوان کھڑا تھا سامنے کوئی 21-22 سال کا، یہ بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچے گا کہ خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، 70 عیسوی میں رومی حملہ آور ہوئے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ چاہیں تو اس کی تفصیل پڑھ لیں. اس عذاب سے تو آدمی کی روح کانپ اٹھتی ہے جتنا وہ شدید تھا. اسی کا ذکر کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ جو اس وقت ایمان والی ہوتی اور ان کے اوپر عذاب کا تازیانہ برساتی تو میں وہاں سے یہاں سے اپنے بندے اٹھا کے لے آیا عباد لی اولی باسن شدید, اور میں نے ان کو ان کے لیے عذاب کا تازیانہ بنا دیا اس لیے کہ مکمل ختم کرنا یہ میرے قانون کے مطابق نہیں تھا. تو عذاب آیا 70 عیسوی میں آیا.
آگے بڑھاتے ہیں ہم سب. یہ سوال ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور کوئی پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا, اس پس منظر میں یہ سارے سوال و جواب ہمیں بے معنی نظر آتے ہیں.
یہ قرآن مجید کے بارے میں عجیب بات ہے کہ لوگ کبھی نہیں دیکھتے کہ جس جگہ کو وہ پڑھ رہے ہیں وہ کہاں ہے, اس میں کیا بات کہی گئی ہے. اب مثال کے طور پر یہ آپ نے کیا پڑھا ہے کہ جس کی بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا, یہ کس جگہ ہے قرآن مجید میں؟ قرآن کے الفاظ ہیں ما تسکت من ورقۃ الا یعلمھا, ایک پتہ بھی جو گرتا ہے میرے علم میں ہوتا ہے, یہ ہیں قرآن مجید کے الفاظ. باقی پتوں کے ہلنے کے لیے بھی ایک قانون ہے, وہ اس کے مطابق ہلتے بھی ہیں اور گرتے بھی ہیں اور دوبارہ بھی آتے رہتے ہیں, اور انسانوں کے ہلنے کے بھی کچھ قوانین ہیں.
آگے بڑھاتے ہیں جی سلسلے کو. یہ سوال ہے جی کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں تو پھر صرف شرک جیسے گناہ کی وجہ سے وہ اتنی سخت سزا کی وعید کیوں سناتے ہیں؟
یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم آپ کو کہاں سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ قرآن مجید ہی اللہ کی صفات بیان کرے گا نا, تو اس میں تو غفور الرحیم بھی ہیں اور بھی بہت کچھ. اس میں تو یہ بھی ہے کہ اس کا غضب بے پناہ ہے, وہ اس پوری کائنات پر قاہر ہے, وہ متکبر ہے, اس کے سامنے کوئی چیز بھی ٹھہر نہیں سکتی ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی استکبار کا رویہ اختیار کرے تو اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے, وہ اس کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید میں تو صرف غفور الرحیم کا ذکر نہیں ہے, اور بھی بہت کچھ. اللہ تعالیٰ جیسا ہے ویسے ہی اس کو ماننا چاہیے اور اس سے اندیشہ کرنا چاہیے. اگر صرف غفور الرحیم ہوتا تو پھر تو قیامت میں ہمارے سارے ہی مقدمے رشوت کی نظر ہو جاتے ہیں. یعنی بڑے سے بڑا ظالم, لاکھوں کروڑوں انسانوں کو مارنے والے, بچیوں کو ریپ کرنے والے, اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والے, قوموں کو لوٹ لینے والے, دنیا کو عالمی جنگوں میں مبتلا کرنے والے, سب کہتے غفور الرحیم. تو ایسا نہیں ہے, وہ اپنے بندوں کے لیے غفور و رحیم ہے لیکن مجرموں کے لیے بہت قاہر اور بہت غضبناک بھی ہے. تو دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے اپنے پروردگار کو سمجھیں. پروردگار کو دونوں پہلوؤں سے نہیں سمجھیں گے تو بڑی غلط فہمیوں میں پڑ جائیں.
آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. یہ سوال پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہوتی ہیں, میں نے نماز کا طریقہ سمجھنے کے لیے کسی نے پوچھا تو اس نے بتایا عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں.
آپ نے سوال اس لیے کیا کہ میں 2-4 کا اضافہ کر دوں؟ دیکھیے نماز کے بارے میں پہلے جان لیجئے کہ یہ پروردگار کے حضور میں حاضری ہے. دنیا میں جو کچھ بھی اخلاقی چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ تعلقات سے وجود میں آتی ہیں. میری ماں ہے, میرا باپ ہے, میرا وطن ہے, میرے اعزا ہیں, میرے اقربا ہیں, میرا خاندان ہے, یہ سارے رشتے ہیں جن کا ہم حق ادا کرتے ہیں, تو اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل سمجھے جاتے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہمارے پروردگار کے ساتھ ہے. آپ کی ماں, آپ کا باپ آپ سے کہے کہ آپ چند منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھیں گے, کیا فی الواقع یہ ایسا بار ہے کہ انسان کو جواب دے دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ حاضری کے لیے کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری, تم اپنی دنیا کی مشغولیتوں میں مجھے بھول جاتے ہو, تو جب دن کی ابتدا کرتے ہو تو یاد کر کے کرو, دن ڈھلتا ہے تو مجھے یاد کرو, اور سورج نچڑتا ہے تو مجھے یاد کرو, اور شام پڑتی ہے تو مجھے یاد کرو, اور رات آتی ہے تو مجھے یاد کرو. تو یہ اقم الصلاۃ لذکری ہے, اس کے لیے بڑا تھوڑا سا لازمی قاعدہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی دو رکعتیں فجر کی، چار رکعتیں ظہر کی، چار عصر کی، تین مغرب کی اور چار عشاء کی، یہ لازمی نماز ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ لازمی حاضری ہے، یہ حاضری ہر حال میں ہونی چاہیے، بندہ اپنے سب کام چھوڑ کر اس کے لیے حاضر ہو جائے۔ پھر چونکہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں مشغولیتیں ہوتی ہیں، کہیں کوئی سفر میں ہے، کوئی جنگ میں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کہیں کوئی آپریشن کر رہا ہے اور اس طرح کے مشاغل، تو ان میں پھر بہت سی رعایتیں دی گئی ہیں حاضری کے معاملے میں۔ مثلاً یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی مشغولیت اس طرح کی ہے جس سے نکلنے میں دقت ہوتی ہے تو تم دو دو نمازیں ملا سکتے ہو، یعنی ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ سکتے ہو، ظہر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہو، عصر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہو، مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھ سکتے ہو۔ تو اس طرح کوئی آپا دھاپی ہے، افراتفری ہے، کوئی سفر ہے، کوئی ایسی مشغولیت ہے، تو یہ تین رہ جائیں گی، یعنی تین وقت رہ جائیں گے، ملا کے پڑھ لی جائے گی۔ اس کے بعد مزید آگے بتایا ہے کہ اگر اس سے بھی آگے کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اترنا ممکن نہیں ہے، کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، مسجد جانا ممکن نہیں ہے، مصلی ممکن نہیں ہے حاصل کرنا، تو فرجالا رکبانا، چلتے ہوئے پڑھ لو، بیٹھے ہوئے پڑھ لو، سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو۔ تو یہ حاضری ہے، یہ دین میں قانون بتایا گیا ہے نماز کا۔ تو یہ آپ کے لیے اگر مشکل ہو رہی ہے تو اس میں کوئی آسانی پیدا کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ اپنی طرف سے، یعنی یہ تو لازمی حاضری ہے، اپنی طرف سے اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کو ہمارے ہاں نفل کہا جاتا ہے، وہ آپ پر ہے، جتنے چاہے پڑھیں، آپ 17 چھوڑ 1700 پڑھ لیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ لازم نہیں کیے گئے۔ لازمی نماز جس کو آپ فرض کہتے ہیں وہ اتنی ہے، باقی نفل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، یعنی فرض قرار دے کے نہیں، اپنی طرف سے جو نفل پڑھے، جیسے کہ ہم سب پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے، ان کو سنت کہا جاتا ہے، وہ نفل نماز ہے۔ تو اس سب کو ملا جلا کے لوگوں نے 17 رکعتیں بنا لی ہوئی ہیں، ورنہ نماز عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 6 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی۔
مطلب جو وتر کی نماز کہا جاتا ہے اور نماز عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کی پھر کیا حقیقت
ہے؟ یہ تہجد کی نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تہجد کے وقت پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز کم سے کم 3 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ جو رسول اللہ نے پڑھی وہ 11 رکعتیں ہیں، بعض روایتوں میں 13 کا بھی ذکر آتا ہے۔ تہجد کی نماز لازم نہیں ہے، وہ نفل نماز ہے، حضور پر لازم تھی، جو پیغمبر ہمارے لیے دین لایا تھا اس نے ہمیں 5 نمازوں کا پابند کیا، اس کے لیے 6 نمازیں تھیں۔ تو یہ رسول اللہ کی نماز ہے، لوگ اپنے شوق سے پڑھنے لگ گئے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے لیے صبح اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز؟ تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد سے مسلمان یہ 3 رکعتیں تہجد کی رکعتیں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، ان کو وتر کہا جاتا ہے۔
آگے بڑھاتے سلسلے کو، ہم سے بھی سوال ہے، موجودہ دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہندوستان میں جو صورتحال ہے مسلمانوں کے ساتھ، پوچھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو انتہا پسند مسلمانوں کے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہیں، اس میں کیا پاکستانیوں کی یہ اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی، خصوصاً بیرون ملک رہنے والے پاکستانی تنظیموں کی، کہ وہ اپنے تمام ہندوؤں کا بائیکاٹ کر دیں؟
تو ہندو آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے؟ یہ جو بائیکاٹ، احتجاج اور اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ سب لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، ویسے اس کا کوئی حاصل کبھی آپ نے دیکھا ہے، کوئی چیز ہوئی ہے کبھی؟ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے کہ وہ اس طرح کے مظالم نہ کریں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ 1928 سے پہلے دنیا فتوحات کے اصول پر قائم تھی۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اٹھیں گے، آپ دنیا کا کوئی علاقہ فتح کر لیں گے، آپ وہاں کے بادشاہ ہیں، اور وہاں کے رہنے والے لوگ، وہ اپنے زمانے کے ہن، سندھین، دراوڑ ہوں، آریا ہوں، وہ آپ کے غلام ہیں، ایک طرح سے محکوم ہیں۔ دنیا میں یہ قاعدہ صدیوں تک رہا ہے کہ فتوحات کی بنیاد پر دنیا کا نظم چلایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو قومیں ملک فتح کر لیتی تھیں، ان کی عنایت ہو، کرم ہو، تو اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں کیا کیا مظالم ہوتے رہے ہیں۔ 28 کے بعد دنیا نے یہ معاہدہ کیا کہ اب قومی ریاستوں کے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ خاص علاقے میں جو لوگ بھی رہتے ہیں، ان کی نسل کوئی اور ہو سکتی ہے، ان کا مذہب کوئی اور ہو سکتا ہے، وہ اب ان نیشنل سٹیٹس یا قومی ریاستوں میں برابر کے شہری ہوں گے۔ تو یہ کوئی بڑا پرانا تصور نہیں ہے، یہ 1928 میں پہلی بار ایک باقاعدہ معاہدے کی صورت میں نمودار ہوا ہے، اور اس وقت مسیحی یورپ کے حد تک تھے اس کے اثرات، آہستہ آہستہ دنیا میں یہ عام ہونا شروع ہوا۔ ہمارے ہاں بھی جو نئے پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوئے، خاص طور پر آزادی کی تحریکوں کے زمانے میں جو قیادت سامنے آئی، خواہ وہ مسلم لیگ کی تھی، خواہ وہ کانگریس کی تھی، یا مختلف ملکوں میں، تو وہ مغربی افکار سے متاثر لوگ تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم قومی ریاستیں بنا رہے ہیں۔ پاکستان بھی ایک نیشنل سٹیٹ کے طور پر بنایا گیا، اور بھارت بھی اسی طرح سے ایک قومی ریاست اور نیشنل سٹیٹ کے طور پر بنا۔ تو یہ تصور چونکہ پیدا ہو گیا تھا، اور یورپ کے بہت سے ممالک نے یہ صورت اختیار کر لی تھی، اس وقت کی قیادت اس کا خواب دیکھتی تھی کہ وہ ایشیا میں بھی اور اس مشرقی دنیا میں بھی نیشن سٹیٹس قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہوئے بھی، تاہم جب اندرون ہم جھک کر دیکھتے ہیں تو لوگوں نے اس تصور کو قبول نہیں کیا۔ مثلا ہمارے پاکستان میں لوگ یہ نہیں مانتے کہ پاکستان ایک قومی ریاست ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ریاست ہے، اور اس میں غیر مسلم دوسرے درجے کے شہری کے طور پر ہی رہ سکتے ہیں۔ وہ غیر مسلموں کی تعداد کافی زیادہ تھی، وہ ہم نے مار بگا کے فارغ کر دی ہے، تو اب جو تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں ان کے ساتھ کچھ کمپرومائز سا ہو گیا کہ چلیے آپ بھی رہ لیجیے یہاں پہ۔ ہندوستان میں تناسب بھارت میں بہت زیادہ ہے، 20-22 کروڑ مسلمان ہیں، مسیحیوں کی بھی بڑی تعداد ہے، تو وہاں پر بھی جو ہندوتوا کا فلسفہ ہے وہ نیشنل سٹیٹ کے تصور کو نہیں مانتا۔ ان کا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ یہ تو ہماری ماتا ہے، یہ پورا علاقہ اسی مذہب کا ہے، آپ کو یہاں رہنا ہے تو آپ ہندو بن کر رہیے، اور وہ اس کی تاویل بھی کرتے ہیں کہ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، وہ ایک کلچرل ٹریڈیشن ہے، اس کے اندر آپ آ کے رہیے۔ تو یہ ہے پس منظر اس ساری بات کا۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی جو پاکستان کو ایک مذہبی ریاست بنانے کے دائی ہیں، وہ قیام پاکستان سے بہت پہلے سے منظم ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں جن کو اب ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہندوستان میں اقتدار حاصل ہے، یہ بھی اس سے بہت پہلے سے منظم ہے۔ یعنی جس وقت کانگریس وغیرہ تحریکیں چلا رہے تھے، اس وقت بھی یہ یہی نقطۂ نظر رکھتے تھے۔ انہی کے ایک صاحب تھے، انہی کے متاثرین میں سے، جنہوں نے مہاتما گاندھی کو اس جرم میں قتل کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی کچھ املاک دلوانے کی صحیح کی ہے۔ تو یہ دونوں طرف کی ذہنیت ہے، میرے نزدیک اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، وہ اس موضوع پر آگے بڑھیں۔ ہندوستان میں بھی ایک بڑی تعداد ہے، اور پاکستان میں بھی، جو چاہتی ہے کہ یہ قومی ریاستیں بنیں، دور حاضر کی جدید قومی ریاستیں، یہ فتوحات کی ذہنیت سے نکلیں، اور یہ مان لیا جائے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ اپنے جغرافیے میں سب لوگوں کے لیے برابر کے ملک بن چکے ہیں۔ اس تصور کو عام کرنے کی ضرورت ہے، یہ دلیل سے عام ہوگا، دانش سے عام ہوگا، اس کے لیے جدوجہد کی جائے گی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، ابھی ہم 22 میں جی رہے ہیں، ایک صدی بھی نہیں ہوئی اس تصور کو پیدا ہوئے۔ تو یہ احتجاج اور بائیکاٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، باقی ہم مسلمانوں کو اس کا شوق ہے، ہم تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یہ کرتے رہتے ہیں، حاصل اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، ہم سب ہمارے پاس آج چند منٹ ہیں جس میں میں سوالات لوں گا، درخواست ہوگی غامدی صاحب سے کہ ذرا ریپڈ فائر کوسچن ہیں، مختصر جواب دیں، پھر کی سوالات ہیں لوگوں کے، اور پھر انشاءاللہ براہ راست یہ آپ سوال کر سکیں گے۔ غام صاحب یہ فرمائیے گا کہ سوال یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ میوزک سننے کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟
آپ جب بہت اچھی طرح سن لیں تو پھر پوچھ لیں، آپ پہلے پوچھ کے کیا کریں گے؟ میرے بھائی، تمام فنون لطیفہ وہ موسیقی ہو، شاعری ہو، تصویر کشی ہو، سب بالکل جائز، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت کہا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر چیز میں نے پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ یہ کوئی ناجائز چیز ہے۔ البتہ چونکہ ان چیزوں کا استعمال بہت غلط ہو جاتا ہے، شاعری کا بھی ہو جاتا ہے، ادب کا بھی ہو جاتا ہے، موسیقی کا بھی ہو جاتا ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا استعمال اگر غلط ہو تو اس سے بچیں۔ یعنی استعمال اگر ولگیریٹی کو فروغ دینے کے لیے ہے، استعمال اگر جنسی ترغیبات پیدا کرنے کے لیے ہے، استعمال اگر لوگوں کی اخلاقیات کو بگاڑنے کے لیے ہے، تو وہ شاعری کا ہو، وہ تصویر کا ہو، وہ موسیقی کا ہو، سب قابل مذمت ہے۔ ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے، پیوریفیکیشن۔ پورے دین کا مقصد یہ ہے، اپنے پورے وجود کو، اپنے علم کو، اپنے عمل کو، اپنے ظاہر اور باطن کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بناؤ۔ تو جو چیز آپ کے باطن کو آلودہ کرتی ہے وہ دین ہمارا یہ چاہتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں۔ تو ان تمام فنون لطیفہ کے بارے میں یہی رائے ہے۔ آپ شاعری کو دیکھیے، شاعری کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بڑا سخت تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ بدقسمتی سے ایسے لوگ شاعری کر رہے ہیں، درحال حالے کہ شاعری اپنی جگہ پر بالکل ایک جائز چیز، ایسے لوگ شاعری کر رہے ہیں کہ یتبعہم الغاوون، ان کے پیچھے اگر دیکھو کہ کون لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں تو ان کا نہ کوئی دین نہ ایمان، یقولون ما لا تفعلون، شعر کہیں گے تو معلوم ہوگا کہ رستم و سہراب ہے اور ویسے چھپکری کو دیکھ کے چیخ نکل رہی ہوگی، جو کہتے ہیں وہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور یہ بتایا کہ جس وادی میں چاہے گھومتے پھرتے ہیں کوئی ان کا محکم فکر نہیں ہوتا۔ یہ تنقید ہے قرآن کی شاعروں کے اوپر، لیکن شاعری ایک جائز چیز ہے۔ ہمارے ہاں الطاف حسین حالی بڑے شعراء میں سے ہیں، آپ دیکھیے انہوں نے شاعروں پر کیا تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ گار وہاں، یعنی قیامت میں گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ اس کا کانٹینٹ ہے، یعنی جس طرح کی جعفر زٹلی قسم کی شاعری اس وقت ہو رہی تھی اس پر تبصرہ ہے، ورنہ وہ خود شاعر ہے۔ خود اقبال نے اسی طرح شاعری پر بڑے سخت تبصرے کیے ہیں، یہاں تک کہ اسرار خودی میں حافظ پر جو تبصرہ تھا، بگزرز حافظ صحبہ گسار سے جو شعر شروع ہوتے تھے نکال دیے بعد میں، بڑا احتجاج ہوا تھا اس کے اوپر، سخت ترین تبصرہ تھا اس کے اندر۔ تو یہ کانٹینٹ پر تبصرہ ہے، وہ رسول اللہ نے بھی کیا اور ہر صاحب علم یہ کہے گا کہ فنون لطیفہ میں چونکہ بڑی کشش ہے، آدمی اس کی طرف لپکتا ہے، یہ بہت سی چیزوں کا کیریئر بن جاتے ہیں، تو اس لیے غلط چیزوں کا کیریئر نہیں بننے دینا چاہیے ان کو۔ تو یہ ہے، تو آپ کو کانٹینٹ دیکھنا چاہیے، آپ کیا سنتے ہیں۔ باقی موسیقی بالکل جائز ہے، آپ چاہیں تو اس موضوع پر جتنی روایتیں ہیں، یہ موضوع قرآن میں تو ہے نہیں، حدیثوں میں ہے، اس پر میں نے کام کر دیا ہے، وہ شائع ہو چکا ہے، ذرا دیکھیے۔ اس میں خود رسول اللہ نے ایک موقع کے اوپر اپنا واقعہ بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ کون سی موسیقی جائز ہے اور کون سی ناجائز۔
23 اعتراضات کی سیریز ہے، اس میں غانی صاحب نے بہت مفصل اس پہ گفتگو کی ہے، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ آخری 3 سوالات میں لے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ مائک کھل جائے گا، لوگ قطار لگا کے مختصر سوال پوچھ سکتے ہیں۔ غانی صاحب
لوگوں کا کھل جائے گا اور میرا بند ہو جائے گا۔
ہم سب یہ پوچھتے ہیں کہ امریکہ میں لوگ بڑے پیمانے پہ ٹیکس دیتے ہیں، کیا ٹیکس دینے کے بعد زکوٰۃ دینا ان پر لازم ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا ماضی میں کوئی ایسا ہمیں اس کی روایت ملتی ہے صحابہ تابعین کے دور میں کہ انہوں نے اسٹیٹ کو ٹیکس دینے کے بعد زکوٰۃ اس میں سے ڈیڈکٹ کر لی ہو، منع کر لی ہو؟
جی، آپ پہلے تو زکوٰۃ کو سمجھ لیجئے، زکوٰۃ کوئی چیریٹی نہیں ہے، یہ بالکل غلط تصور پیدا ہو گیا۔ زکوٰۃ اصل میں ریاست کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ٹیکسیشن کا اختیار حکومتوں سے لے لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں مقرر کروں گا تاکہ یہ لوگوں پر ظلم کا ذریعہ نہ بنے۔ تو زکوٰۃ یہی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی اور ٹیکس لگایا جائے، زکوٰۃ ہی لی جاتی تھی اور ریاست لیتی تھی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں، بعد میں بنو امیہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا۔ تو جب ریاست آپ سے لے لیتی ہے، اب تو بالجبر لیتی ہیں، مسلمانوں کی ریاستیں بھی لیتی ہیں، امریکہ بھی لیتا ہے، سب لیتے ہیں، یہ اللہ کے قانون کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ اس میں سے منحا کر سکتے ہیں۔ یعنی اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں، وہ اللہ کا حق ہے اور ریاست کا بھی حق ہے، تو دیکھیں کہ وہ کیا بنتی ہے۔ تو آپ کی زکوٰۃ مثلاً $10,000 بنی، اب آپ دیکھیں کیا آپ نے ٹیکس میں اتنی رقم یا اس سے زیادہ ادا کر دی ہے، کر دی ہے تو ادا ہو گئی۔ باقی صحابہ کرام کو تو یہ مسئلہ پیش نہیں آ سکتا تھا، البتہ تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں جب حکومتوں نے کوئی ٹیکس لگانے شروع کیے تو اس وقت یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ پھر لوگوں نے اپنی زکوٰۃ اس میں سے ڈیڈکٹ کر دی۔ اس کی تفصیلات آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو آپ ہمارے ادارے سے رجوع کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ منہا کر سکتے ہیں۔
جی ان شاء اللہ اس کے بعد لوگ یہاں قطار بنا سکتے ہیں۔ پوچھا ہے جی، میں ڈاکٹر ہوں، ایل جی بی ٹی کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، کیا دین اسلام مجھے ان کے علاج معالجے سے روکتا ہے؟
یہ میں کبھی آج تک سمجھ نہیں سکا کہ علاج معالجے سے روکنے کی کیا وجہ ہے۔ یعنی آپ باقی سب جرائم کی تحقیق کر کے علاج معالجہ کرتے ہیں؟ مطلب پہلے آدمی سے کہتے ہیں کہ تم نے کبھی بدکاری تو نہیں کی، رشوت تو نہیں لی، کسی کا مال تو نہیں لوٹا؟ تو ڈاکٹر کی اخلاقیات یہ نہیں ہے۔ اس کا کام ہے کہ جو مریض اس کے پاس آیا ہے وہ اس کا مریض ہے، اور اس کے مذہب، اس کے نقطہ نظر، اس کا جرم، اس کا گناہ، یہ ڈاکٹر کا موضوع نہیں ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کے جذبے سے اس کا علاج کرے، پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا علاج کرے۔ اس کی اجازت اگر دے دی جائے کہ لوگوں کے جرائم کی تحقیق کر کے مطمئن ہوں گے تو پھر علاج کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ اپنے گھر ہی واپس جائیں گے، پھر آپ کو کوئی مریض ملے گا نہیں، سارے کے سارے ہی مجرم قرار پا جائیں گے۔
ہم سب آخری سوال ہے آپ سے جو لکھ کے ہمارے پاس آیا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اردو میں گفتگو کرتے ہیں، یو ایس اے کے اندر رہنے والے ہم اپنے بچوں کو آپ سے کیسے انٹروڈیوس کرائیں، وہ اردو زبان نہیں جانتے؟
اپنے بچوں کو اردو زبان سکھائیے۔ یہ میں نے آج راہ تفنن نہیں کہا، اس کی وجہ سن لیجئے۔ دنیا کا ہر علم جب پیدا ہوتا ہے تو زبان کا پیرہن اختیار کر لیتا ہے، ہر علم، سائنس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ پاکستان میں چیخ اٹھتے ہیں اگر کل پابندی لگا دی جائے انگریزی پڑھانے پر، کیوں، کیا وجہ ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم سائنس کے علوم سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اسلام ایک علم کے طور پر تین زبانوں میں ڈیولپ ہو چکا ہے، عربی، فارسی اور اردو۔ آپ اگر اپنے بچوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کی زبانوں میں سے ایک زبان سکھائیے، اسی جذبے سے جیسے ہمارے سکھ بھائی سکھاتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں سکھائیں گے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی دوسری زبان کے، کسی مذہب، کسی علم کی زبان بننے میں صدیاں لگتی ہیں۔ یعنی آپ کیا انگریزی زبان میں اگلے 100 سال میں بھی جو لوگ اردو میں یا فارسی میں یا عربی میں بڑے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، کر لیں گے پیدا؟ تو جس وقت آپ کا بچہ آپ کی بات سن رہا ہوتا ہے تو آپ پنجابی، سرائکی، انگریزی، اردو میں جو مرضی کہیں، جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ کے بڑے سوالات کرتا ہے تو پھر بڑے لوگ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اسکول کے زمانے میں میرا چونکہ فلسفے اور تصوف کا پس منظر تھا تو 9ویں جماعت میں میں ملحد ہو گیا ہوتا اگر ابوالکلام اور اقبال اور ابوالعلا مودودی نے اس وقت نہ سنبھالا ہوتا۔ میرے والدین کے بس کی چیز نہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو آپ اگر واقعتاً اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا مذہب منتقل کرنا چاہتے ہیں تو بے شک 2 سورتیں یاد کرا کے اور 2 دعائیں یاد کرا کے نماز پڑھنی سکھا دیں، کچھ نہ پڑھائیں، کوئی مذہب نہ بتائیں، ان کو اپنی زبان سکھا دیں۔ اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کچھ اور کرنے۔
بہت ہی اہم بات ہے، ہم سب آغاز کرتے ہیں جی، کوشش کیجیے گا مختصر سوال پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں، اگر وقت بچے گا تو یہ سوالات جو میرے پاس موجود ہیں یہ بھی میں کر لوں گا۔ فرمائیے۔
السلام علیکم جی۔
آپ 15 منٹ تک سوال ہی کرتی چلی جائیں۔
نہیں جی، میں آپ کو ہر تھرسڈے، ہم لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کا درس سنتے ہیں ہر تھرسڈے 12-15 سال سے سن رہی ہیں، شکریہ اس کا بہت بہت۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا مجھے آج کنفیوز کر دیا زکوٰۃ اور ٹیکس کے بارے میں، टैक्स यहाँ क्लोज टू 25-27% है ऑन यू नो हाई इनकम ब्रैकेट्स जो डॉक्टर्स हैं, और जो ज़कात है वो 2.5% है. तो अगर हम टैक्स पे कर देते हैं तो आपने कहा कि ज़कात की फिर कोई ज़रूरत नहीं. आई एम सो कन्फ्यूज्ड, आई डोंट वांट टू गो बैक होम कन्फ्यूज्ड.
जी, मैंने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगुएं की हैं और बताया है ये कि ज़कात असल में क्या है. ज़कात रियासत का हक है. रियासत को कोई हक किसी रियासत को भी नहीं है. खुदा ने यह हक छीन लिया है हर रियासत से कि वह आप पर टैक्स आयद करे. अगर वो आपसे ले लेते हैं तो गोया उन्होंने बिलजबर आपसे ले लिया, आपकी ज़कात अदा हो गई. ऐसे ही है जैसे मैंने आपका कर्ज़ देना था, मैं देता नहीं था, किसी वक्त मेरे पैसे आपके पास आ गए, अदा हो गए. तो इसलिए ये बात जो है ये थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगी. तो आपकी ज़कात अदा हो जाती है. लेकिन मैं एक गलत फहमी का इजाला कर दूं, ज़कात 2.5% नहीं है महज. ज़कात माल में, बचत में 2.5% है, प्रोडक्शन में 5, 10 और 20% है, और ये आपकी डॉक्टरी में जो आपको तनख्वाह मिलती है उसमें ये 10% है.
आपके ख्याल में कादियानियों को आप मुसलमान मानते हैं?
मेरा नुक्ता नज़र बहुत अब तो वाज़े हो चुका. मैं हर उस आदमी को मुसलमान मानता हूँ जो अपने आप को मुसलमान कहता है. अल्लाह ताला ने ना मुझे ये हक दिया है कि मैं लोगों के कुफ्र ईमान के फैसले करूँ, और ना ये हक दिया है कि मैं जन्नत और जहन्नम के फैसले करूँ. ये हक अल्लाह का है, वो क़यामत में फैसला करेगा, मेरा काम नहीं.
ज़कात के हवाले से एक क्वेश्चन है जो आपने कहा है, ये नहीं है कि जो 2.5% जो ज़कात है वो मुसलमानों को ही जाए, यहाँ पे हम जो देते हैं वो तो नॉन मुस्लिम्स होते हैं.
जी, कोई ज़रूरी नहीं है. मुसलमानों की हुकूमत में ये ज़कात जब जमा की जाती थी तो हर एक की ज़रूरत पूरी की जाती थी. गैर मुस्लिम मुस्लिम का कोई फर्क नहीं. ये जो सोसाइटी है ये आपसे टैक्स लेने के बाद आप पर कुछ खर्च करती है या नहीं करती?
जी, जो गरीब लोग हैं या जो
नहीं, आप ये बताएं कि आपको सड़कें देते हैं, आपको ज़िंदगी की सहूलतें देते हैं, ये ज़कात चैरिटी नहीं है, इस तसव्वुर से निकलें. मैंने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगुएं की हैं, उनको पढ़ लें और सुन भी लें.
अस्सलाम वालेकुम. आई एम वन ऑफ वेरी बिग फैन ऑफ योर टॉक्स, सो आई ऑलवेज लिसन टू यू. माय क्वेश्चन इज वेरी ब्रीफ. इज प्रीनप्शियल्स आर अलाउड इन इस्लाम? इफ इट इज देन प्लीज एक्सप्लेन दैट इन डिटेल. Number two, there are like American Muslim new generation in this country, especially husband and wife are young and they fight all the time on I'm not going to take care of your mother. Wife will say that, I will not take care of your mother. I want a different house. I want to live separate and buy money. I'm not going to share with you. That's another story. Then if she gets divorced, then she automatically gets half of her husband's asset, who is a doctor or a surgeon. So this guy who works with me, he's one of the doctor who came from Pakistan. I'm an American graduate. So he did this prenuptial and he says ke meri wife jo hai wo chuu tak nahi karti aur hum log badi harmony se rehte. These were his prenuptial. That I respect my mother very much. I expect the same from you. If I have to decide between you and her, I will take my mother. So just bear that in mind. Number two, we will have the same account, joint account, and all this. So just that's it. So if you can brief us on that, thank you. Appreciate it.
जी, वैसे उन डॉक्टर साहब का मुझे नंबर दीजिएगा जिनकी बेगम चू नहीं करती, जरा पूछूं मैं उनसे राज. जी राम सर,
ये नुस्खा बाकियों को भी फराहम कर दें. अल्लाह ताला ने सब के लिए हुकूक मुतय्यन किए हैं. जब आप शादी करते हैं तो ये कोई कायदा नहीं है कि वो बेगम लाएं जो चू ना करे. वो भी एक इंसान है, उसकी अपनी एक राय है, अपना एक नुक्ता नज़र है, उसके अपने कोई आदर्श हो सकते हैं. अगर किसी ने कोई तालीम पाई है तो उसके लिहाज से उसको ज़िंदगी बसर करनी है. इन सब चीज़ों की रियायत करना और इनकी हिफाजत करना और इनका मौका देना, ये असल चीज़ है. यानी आपने एक घर बसाया है तो बाहमी एहतराम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर घर चलाइए. यानी वो किसी के चूँ करने और ना करने पर नहीं चलना चाहिए, असलन ये है. जहाँ तक हमारे माँ बाप का ताल्लुक़ है, उनकी इज़्ज़त करना, उनका एहतराम करना, उनके साथ मोहब्बत करना, उनसे हुस्न सलूक करना, یہ سب ہماری ذمہ داری ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کے لیے ہم بیوی کے حقوق تلف کر دیں گے اور بیوی کے لیے ماں باپ کے حقوق تلف کر دیں گے. سب کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور یہی ہمارے مذہب نے سکھایا.
What is this? یعنی شادی سے پہلے کیا کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں, حدود و شرائط طے کر سکتے ہیں؟
جی ہاں, شادی سے پہلے آپ جو جی چاہیں شرائط طے کر لیں.
ہاں یہی بیان کر رہے ہیں ہم سب.
جی ہاں, آپ ہر طرح کا معاہدہ کر سکتے ہیں, بلکہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو آپس میں مل کر پہلے ہر چیز زندگی کے بارے میں طے کر لیں. یعنی ہمارے ہاں لوگ یہ نہیں کرتے, بھائی آپ نے کوئی ملازمت کرنی ہے تو کیا ہوگا, والدین کے ساتھ رہنا ہے تو کیا ہوگا, الگ گھر نہیں لے سکتے تو کیا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں پہلے طے کرنی چاہیے, معاہدہ لکھنا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ شادی کی شرطیں پوری کرنی چاہیے. تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مطالبات رکھ دے اور ان کو لکھیں, ان کو باقاعدہ طے کریں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
غامدی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ پرسیپشن یہ ہے کہ نارمل مسلم کہ مسلمانوں میں سے چند لوگ ہی جنت میں جا سکیں گے, باقی تو نہیں جائیں گے, اور اس کے ساتھ نان مسلم تو جنت جائیں گے نہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا روزے محشر والے دن پھر وہ شیطان اس دن دوبارہ وہی اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا جو اس نے پہلے دن دی تھی اللہ سے, کہ میں کہتا تھا کہ تیرے بندے میرے راستے پہ چلیں گے نہ کہ وہ چلیں؟
یہ خوش فہمیاں ہیں, ان کو دور کر لیں. قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو یہاں پر آپ کے فرقے, گروہ اور مذہبی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, ان کی بنیاد پر قیامت میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. نہ قیامت کے دن مسلمان مسلمانوں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے, نہ یہودی یہودیوں کی صف میں, نہ نصارہ. چنانچہ دیکھیں ایک ایک کو نام لے کے بتایا ہے, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصاریٰ والصابئین. سب سے پہلے مسلمانوں کو کہا ہے کہ تمہارے اس وقت جو تم اقرار کر رہے ہو یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, فیصلہ اس کی بنیاد پر نہیں ہونا. فیصلے کا آگے ایک میرٹ بتایا ہے, یہ بتایا ہے کہ یہ معیار ہے, اس پر میں پوری دنیا کو دیکھوں گا. وہ کیا ہے؟ کون خدا پر سچا ایمان رکھتا تھا, کون میرے سامنے حاضری پر یقین رکھتا تھا اور اس کی تیاری کر کے آیا ہے, اور کس نے اچھے عمل پر زندگی بسر کی ہے. تو یہ قرآن نے بیان کر دیا. تو وہاں پر نئی صفیں بنیں گی اور نئی صف بندیاں بھی ہوں گی, تو ان کے لیے تیار کرنا چاہیے. وہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نکال لے گا, اس میں دو چار نہیں, انشاءاللہ بہت نکلیں گے. اور کہاں کہاں سے لوگ یہاں اپنے آپ کو کچھ کہہ رہے ہوں گے اور وہاں کسی اور صف میں کھڑے ہوں گے, اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے.
السلام علیکم جاوید صاحب, میرا نام بابر ہے. میں ایکچولی آپ کو بھی میں نے یوٹیوب میں فالو کرنا شروع کیا ہے, اور
بڑا ابھی سے توبہ کر لیں.
لیکن نہیں, ابھی سے وقت نہیں آیا, لیکن ان دا اینٹیسپیشن آف آر فورم ہیئر نا, میں نے آپ کے لیے آپ کی یہ بک بھی خریدی ہے, اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ بھی یو نو آفٹر دس مے بی یو کین سائن آن اٹ. آئی ویڈ ریلی اپریشیٹ. مائی گڈ کوشچن از کہ بھی ایک کنٹروورسیل وہ ہے ٹاپک کے بھی, جو آخرت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو ہے, جس آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ آپ نے کہا میزان میں بھی
سمجھ نہیں آ رہا.
میں کہا حضرت آخرت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا جو آپ نے کہا ہے, ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ میزان میں اس چیز کو کور کیا ہے جس پوائنٹ میں, کیونکہ میں نے ابھی بک خریدی ہے یہ, تو یہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے, لیکن اگر آپ بریفلی ڈسکس کر دیں کہ یہ ان کا کیا ہے آپ کا, کہ وہ ہوں گے آئیں گے اور یا نہیں آئیں گے, یا کیا ہے وہ آپ کا جو
اگر 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 فرض کیجئے آ گئے تو کیا ارادے ہیں آپ کے؟
میرا تو اس وقت اس سے پہلے تو آئی ایم شیور کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ فار ہم.
مسلمانوں کے بارے میں یہ تجربہ ہے کہ وہ انتظار بڑے شوق سے کرتے ہیں, آنے کے بعد جو کچھ کرتے ہیں آنے والے کے ساتھ اس سے اللہ ہی پناہ دے. تو اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اس کتاب میں علامات قیامت کا باب ہے, آپ اگر نکالیں تو اس میں مختصر طور پر میں نے اپنی رائے بیان کی ہے. اس پر پچھلے 20-30 سال میں بہت ہنگامہ ہوتا رہا, تو اب ایک سیریز ہے, اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں اعتراضات سیریز, مجھ پر 23 یعنی جو میری فرد قرار داد جرم ہے جو پڑھ کر سنائی جا رہی تھی ساری دنیا کو، اس میں 23 اعتراضات تھے، اس میں یہ بھی تھا۔ تو اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، تو آپ وہ اعتراضات سیریز میں جائیں، جتنے اعتراضات مجھ پر ہو رہے ہیں ان کا میں نے تجزیہ کر کے بتایا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، علم کیا کہتا ہے، ہمارے ہاں کیا غلط فہمی ہے، تو وہ سن لیجئے آپ اور وہاں پڑھ لیجیے۔
خان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں اور انٹرسٹ کے سلسلے میں، کہ جیسے ہم لوگ مارگیج دیتے ہیں اس پہ انٹرسٹ ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، وہ اسٹوڈنٹ لون پہ انٹرسٹ دینا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی۔
جی، اعتراضات سیریز میں سود پر بھی میں نے اپنی بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں چونکہ بہت مختصر وقت ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، آپ اس کو سن لیجئے، آپ کے سارے سوالوں کا اس میں جواب ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ مارٹگیج بالکل جائز ہے، سود دینے میں کوئی معنی ہی نہیں ہے، آپ کو جو چیز چاہے سود پر لیں، کسی پر لیں، وہ دینا ہے آپ نے، کسی کا مال آپ کھا نہیں رہے، سود کھانا منع ہے۔ اور سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ آپ کے پاس اگر اپنے بھائی کی مدد کے لیے کوئی چیز ہے تو دے دیں، اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو اس پر نفع نہ دیں۔ تو قرض پر نفع لینا یہ سود ہے اور بالکل حرام ہے، باقی دینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ تو ایک بالکل جائز کام ہے، جب چاہیں ختم ہو۔
السلام علیکم جی، میرا سوال ویسٹرن سوسائٹی میں اولاد کی تربیت کے بارے میں۔
یہ آپ کے آتے ہی مائک بالکل ٹھیک ہو گیا،
میں میرے خیال قریب کھڑی،
میں بڑی مشکل سے سمجھ رہا تھا ورنہ سوال۔
اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک تربیت کا ایسا ایسپیکٹ بتائیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا میں مسلمان فیملیز جب اپنے بچوں کو ریز کرتی ہیں تو ایک اسینشل کمپوننٹ آپ کے نزدیک ان کی تربیت کا کیا ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے یا ہم نہیں کرتے صحیح وقت پر؟
جی میں نے تو بتا دیا ابھی، شاید آپ میں موجود نہیں تھی، اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھائیے، آپ نے نہیں سکھائی تو پھر بچوں کا خدا حافظ، وہ چاہے گا تو ایمان پر رکھے گا، چاہے گا تو نہیں رکھے گا۔
السلام علیکم، میرا بہت بریف سوال ہے اباؤٹ ذبیحہ اینڈ حلال، اس میں فرق اور۔
جی تو مختصر جواب یہ ہے، اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں تفصیل نہیں کر سکتا، مختصر جواب یہ ہے کہ ہمارے دین میں پاکیزگی اصل چیز ہے، پیوریفیکیشن، بدن کی پاکیزگی کے احکام بتائے گئے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں، ان میں طیبات حلال ہیں، تمام خبائث حرام ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کریں تاکہ آپ کی درندگی کا ازالہ ہو، اور اس کا خون ہر حال میں نکلنا چاہیے تاکہ اس کی درندگی کا ازالہ ہو۔ تو اگر کوئی جانور خون سے پاک نہیں کیا گیا اور ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ حرام ہوگا، اسی کو ذبیحہ یا حلال کہا جاتا ہے۔
اس کا ایک چھوٹا سا فالو اپ، ایک حدیث میں نے سنی تھی کسی ٹیچر سے، تفسیر کی ٹیچر سے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کسی صحابہ نے پوچھا تھا کہ اہل کتاب کا اگر میں ذبح ہوا میٹ کھا لوں تو، اور اس نے اللہ کا نام نہ پڑھا ہو، تو انہوں نے جواب دیا تھا آپ اس پہ اللہ کا نام پڑھیں اور کھا لیں، ایز لانگ ایز کہ وہ صحیح طرح سلاٹر ہوا۔
تمام اہل کتاب جو وہاں تھے، وہاں مسیحی تو تھے نہیں، زیادہ تر یہود تھے، وہ سب اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، یہاں بھی یہود کا ذبیح آپ کھا سکتے ہیں، میں نے خود ذاتی طور پر ان کے اہم لوگوں سے تحقیق کی ہے، وہ پورے اہتمام سے خون بھی نکالتے ہیں اور ذبح بھی کرتے ہیں۔ حضور نے جس سوال کا جواب دیا وہ بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو شکوک میں نہیں پڑنا چاہیے، جب کسی مسلمان کا ذبیحہ ہے یا کسی اہل کتاب کا جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اہل کتاب اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اس میں شکوک میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کے پاس گوشت آیا ہے تو شکوک میں پڑنا مسلمان کا کام نہیں، اللہ کا نام لیں اور کھا لیں، تو یہ کہا گیا، یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے اور پھر بھی کھائیں۔
میرے دو سوال ہیں، میرا نام طارق ہے، میں شکاگو سے ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ گھر کے اندر کتا رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو ہاؤ کم سابق حق کا کتا جو تھا وہ ان کے ساتھ غار کے اندر موجود تھا، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ گھر کے اندر تصاویر رکھنا جس میں شباہت ہو، کیا وہ جائز ہے؟
تصویر بھی بالکل جائز ہے، کتا اگر سدھایا ہوا ہے، یعنی وہ گندگی نہیں پھیلاتا، سدھایا ہوا ہے تو بالکل رکھ سکتے ہیں۔
جی آخری سوال فرمائیے۔
السلام علیکم،
اس پر بھی تفصیلی طور پر آپ پڑھنا چاہیں تو میں نے ان تمام حدیثوں پر کام کر دیا ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں لے۔
میرا سوال یہ
تصویر پر بھی اور کتے کے رکھنے پر،
کہ جو زیورات ہوتے ہیں گھر میں,
تھوڑا زور سے بولیے گا جی, ذرا آواز
کریے, زیورات ہوتے ہیں گھر میں ان پر زکوٰۃ ہر سال دینا ضروری ہے یا جائز ہے یا کیا ہے؟
دیکھیے زکوٰۃ سے تین چیزیں ایگزمپٹ ہیں, ذاتی استعمال کی چیزیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, یعنی آپ کا فرنیچر, آپ کا لباس, آپ کی گاڑی, آپ کا اپنا گھر, اسی طرح خواتین کے پہننے کے زیورات, ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو ذاتی استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب عوامل پیداوار پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کا کلینک ہے, اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی, کوئی فیکٹری ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی, زرعی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, پیداوار پروڈکشن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو عوامل پیداوار پر زکوٰۃ نہیں. جو گورنمنٹ کسی جگہ مقرر کر دیتی ہے کہ اتنا ایگزمپٹ ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, ہمارے یہاں اس کو نصاب کہا جاتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, باقی ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے.